السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 401. گناہوں کی زیادتی کے سبب انسان کی تباہی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم ترازو کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور قرآن کی کئی آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ اس دن اعمال کو تولا جائے گا یا اعمال نامہ ہمارا اس کا وزن کیا جائے گا اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ وہاں پر نقصان میں رہے گا. تو نیکیوں کا گناہوں سے بڑھ جانا انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا اور گناہوں کی زیادتی کے سبب انسان تباہی کا شکار ہوگا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ مومنون میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم خسروا انفسهم في جهنم خالدون. اور جس شخص کے ترازو ہلکے ہو گئے تو یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچائے اپنے آپ کو, جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اب دیکھیں یہ پڑھ کر پھر ہمیں کس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کوشش کریں, یعنی ہمارا عقیدہ اس بات پر مضبوط ہوگا, پختہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے, وزن کیے جائیں گے. تو پھر ہم کس بات کی کوشش کریں گے آپ بتائیں. آپ لوگ سب سن رہے ہیں نا میری آواز؟ جی جزاکم اللہ خیرن. تو یہ پڑھ کر پھر ہمیں کس بات کا احساس ہوگا, ہم کیا چیز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے؟ اپنے نیک اعمال کو بڑھانے کی کوشش کریں گے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ عقیدہ کتنا ضروری ہے. جی, اور خاص طور سے ہم ایسے اعمال ڈھونڈیں گے نا جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے نیکیوں کا, یعنی کم کام کر کے بھی اس کا وزن زیادہ ہم کو ملے. جیسے کہ الحمدللہ تملا المیزان, صرف ایک الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے, اور حسن اخلاق اس کا بھی وزن سب سے زیادہ ہوگا ترازو میں. تو یہاں پر جو لوگ نقصان اٹھائیں گے یا جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کے مقابلے میں, تو ان کی تحقیر ہے یہاں پر, نہ کہ تعظیم ہے. مؤلف کہہ رہے ہیں کہ خسروا انفسہم, یعنی کافر اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے مال کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. جیسے کہ سورہ زمر میں آتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ, کہہ دیجئے کہ یقیناً حقیقی نقصان والے تو وہ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر آنے پر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ گھر کا جو کفیل ہے یا گھر کا جو ولی ہے وہ کیسا ہو. دیکھیں ہم سورہ تحریم میں پڑھتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے فرما رہے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو گھر کے ولی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے. اور یہ گھر کا ولی ہی ہوتا ہے جب وہ صحیح تربیت نہیں کرتا ہے اپنے گھر والوں کی, اپنے بیوی بچوں کی, تو پھر وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا قیامت کے دن. تو اس نے خود کو بھی نقصان میں ڈالا, اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈالا اور اپنے مال کا بھی نقصان کیا, اس کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کاموں میں خرچ کر کے. اور جبکہ نیک عمل کرنے والا جو مومن بندہ ہوگا وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے مال کو بھی. کفار نے اپنے آپ کو تو اس طرح نقصان میں رکھا کہ انہوں نے دنیا میں اپنے وجود سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا, بلکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر نقصان اور خسران کے علاوہ کچھ بھی نہ کمایا, اور اپنے مال کو نقصان اس طرح سے پہنچایا کہ اس سے نفع حاصل کرنے والے کام نہیں کیے, وہ محروم رہ گئے اس سے. اپنے مال کو انہوں نے گناہوں کے کام میں لگایا اور اللہ کی نافرمانی کے کام میں لگایا, لہٰذا وہ مال بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا. اسی لیے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ و برسولہ، اور نہیں مانے ہوئی یعنی رکاوٹ ان سے کوئی چیز کے قبول کیے جائیں ان سے ان کے خرچ کردہ مال، مگر صرف یہ بات کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، اور گھر والوں کو اس طرح نقصان میں رکھا کہ وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اللہ اس کے رسول کے راستے میں مال کو روکے رکھنا یہ بھی نقصان اور خسارے کا باعث ہوگا۔ تو موازین کے حلقہ ہونے سے مراد گناہوں کا نیکیوں پر غلبہ یا نیکیوں کا فقدان یعنی کمی ہے، یعنی جو وزن ہوں گے اس دن پلڑے جو ہوں گے اس میں وزن گناہوں کا ہلکا ہوگا اور نیکیوں کا بھاری ہوگا تو وہ فائدے میں ہوگا، لیکن اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکیاں کم ہوگی وہ نقصان میں ہوگا۔ تو کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ کفار کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا۔ تو یہ اور کچھ ایسی آیت ظاہری طور پر اس کی دلیل ہیں، جبکہ دوسرے علماء کا قول یہ ہے کہ کفار کے عمل کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا، اور ان کی دلیل سورہ کہف میں ہم کو ملتی ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر دیں جو اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارے میں ہیں؟ وہ لوگ کہ ضائع ہو گئی ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سب کام اچھے کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال، لہٰذا ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ واللہ عالم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کافر ہوں گے ان کے لیے تو وزن قائم ہی نہیں ہوگا، سوری لیکن ہو سکتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں اور ان کے نیکیوں کے وزن ہلکے ہی کیوں نہ ہوں، اور گناہ ان کے زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے ایک وقت خاص تک، ایک مدت تک ان کو جہنم میں رکھ کر پھر واپس ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو مسلمان تو ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، لیکن گناہ ان کے زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، لیکن جو کافر ہوں گے ان کے تو اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ اعمال کے دفاتر کا کھولا جانا، یعنی جو رجسٹر ہوں گے اعمال نامہ جس میں لکھا جاتا ہے اس کا کھولا جانا، قیامت کے دن ہونے والا چھٹا کام جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے اعمال کے دفتر کا کھولا جانا، یعنی جو ہمارے صحیفے ہیں، جو ہمارے رجسٹر ہیں وہ کھولے جائیں گے۔ کتنا ڈر لگتا ہے نا کہ ہمارا اعمال نامہ جب کھولا جائے گا جس میں سب کچھ لکھا ہوگا اور وہ نشر کیا جائے گا۔ ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ اذا الصحف نشرت، کہ جب وہ دفتر نشر کیے جائیں گے، اور نشر کرنا جیسے آج خبریں نشر ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی سب کے سامنے کھول کر پڑھا جانا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا اعمال نامہ، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال پر پردہ ڈالے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمارے برے اعمال پر پردہ ڈالے رکھے اور ہم کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا لگتا ہے، ایک تو قبر کے عذاب کا، اور دوسرا اعمال نامے کا کھولا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا اور قیامت کے دن بھی پردہ ڈال دے گا۔ اعمال کے دفاتر کھول دیے جائیں گے، کوئی اپنا نام اعمال اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور کوئی بائیں ہاتھ سے، یا اپنی پیٹھ کے پیچھے سے۔ تن شروع یعنی پھیلا دیے جائیں گے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو جو رجسٹر ہے، الدواوین یعنی دیوان کی جمع ہے، وہ رجسٹر جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں، اور اس زمانے میں جو بیت المال کا حساب کتاب ہوتا تھا وہ بھی یہی رجسٹر میں لکھے جاتے تھے، یعنی وہ نام اعمال جنہیں اولاد آدم کے اعمال پر معمول فرشتے لکھا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ کرامن کاتبین، جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ دو معزز فرشتے ہیں نا جو ہمارا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، ہے اس بات کا یقین ہم کو کہ ہمارے اعمال سب لکھے جا رہے ہیں، اور وہ کون سے دو فرشتے لکھتے ہیں؟ کرامن کاتبین ان کو کہا جاتا ہے. اس لیے قرآن میں آتا ہے انفطار میں کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہرگز نہیں بلکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو اور یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں, عزت والے لکھنے والے, وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. سبحان اللہ, یہ چیز ہم کو اتنا ایکٹیو رکھتی ہے اور اتنا الرٹ رکھتی ہے. جب ہمارا اس بات پر یقین ہو جائے کہ ہمارا ہر کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا عمل, ہماری زبان سے نکلا ہوا نکلی ہوئی بات, یہ نکلا ہوا حرف, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اس لیے جو زبان کے, جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑے لوگوں کو ہم سامنے جواب نہیں دے سکتے, تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یعنی اندر ہی اندر کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں, ہوٹوں ہی ہوٹوں میں کچھ ایسی بات کی, سامنے والا سن بھی نہ سکے اور سمجھ بھی جائے کہ کچھ اس پر طنز کیا جا رہا ہو, ہے نا. ہوتا ہے ایسا کبھی آپ کو موقع ملا ہے, یا آپ نے کبھی خود ایسا کیا ہو, یا کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کو کرتے ہوئے کہ ہوٹوں ہی ہوٹوں میں کچھ لوگ ایک دوسرے پر طنز کرتے ہیں, زور سے کہتے بھی نہیں ہیں. جی, تو ایون وہ ہمارا ہوٹوں میں بڑبڑانا, یعنی اندر ہی اندر آواز باہر نہ بھی نکلی ہو تو بھی لکھ لیا جاتا ہے. تو ہمارے اوپر دو ایسے نگہبان موجود ہیں, یعنی ویڈیو کیمرہ مسلسل لگا ہوا ہے ہماری ہر حرکت پر, ہماری آواز پر. آپ سوچیں کہ جس کی ویڈیوگرافی ہوتی ہے, جب شادی بیاہ ہمیں کچھ لوگ ویڈیوگرافی کرتے ہیں, تو اس وقت لوگ کتنے کانشیس ہو جاتے تھے نا, یا ہو جاتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ جن کی ہوتی ہے, تو کہ کھانا کھانے والے کہتے کہ دیکھو ہماری ویڈیو نہ لینا پلیز, ہے نا. یا لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے اگر ویڈیوگرافی ہونے والی, اچھا رک جاؤ تھوڑا سا پہلے اور میک اپ کر لیں, تھوڑا سا اپنے بال کو سنوار لیں, یا کچھ اپنے کپڑوں کو درست کر لیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے ایسا. یا اگر ویڈیو لی جا رہی ہو آپ کی, یا تصویر لی جا رہی ہو, تو اگر کسی کو بدن پر کھجلی چلتی ہے تو وہ کھجلانا بند کر دے گا, ہے نا. ہوگا نہیں ہوگا ایسا, یا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسا. تو ہم دنیا کے ویڈیو کے بارے میں کتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہماری ویڈیوگراف لی جا رہی ہے, کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ ہم تو بدن کھجا رہے تھے یا ہم ایسی ویسی حرکت کر رہے تھے. تو سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ اگر انسان یہی سوچ لے کہ ہماری ویڈیوگرافی تو 24 گھنٹے ہو رہی ہے 24/7, اور اس میں تو اتنی باریک بینی سے ہو رہی ہے کہ باہر کے لوگ تو ہو سکتا ہماری ہونٹوں کی جو اندر کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ نہ سنتے ہوں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جن فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے وہ باریک سے باریک بات بھی ہماری سن لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں اس کو. انسان حیران ہوگا کہ اچھا یہ بات بھی لکھی گئی, یہ بھی نہیں چھوڑا گیا, جب وہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا. جب امتحان کا پرچہ ہاتھ میں آتا ہے, جیسے کہ ابھی 12th کے ریزلٹ آؤٹ ہوئے نا, آپ نے سنا ہوگا انڈیا میں, تو بہت سارے لوگوں کو بہت کم نمبر ملے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے تو پیپر بہت اچھا کیا تھا, ہم کو تو زیادہ نمبر ملنا چاہیے تھا. تو ان کی ری چیکنگ ہوتی ہے نا. اور جب وہ بندے کے بچے کے ہاتھ میں جب خود اپنا پیپر آتا ہے, تو وہ اتنا حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے یہ سوال درست کیا تھا, لیکن یہ غلط کیسے نکل گیا. جی, ری چیکنگ کے لیے دیا جاتا ہے, پھر یعنی اس پر بھی یقین نہیں آتا, تو پیپر جب ہاتھ میں آتا ہے اور جب اسٹوڈینٹ خود اپنا پیپر ہاتھ میں لے کر دیکھتا ہے, تو کہتے کہ اچھا مجھ سے کیسے غلطی ہو گئی ہے, میں نے تو یہ صحیح لکھنے کی کوشش کی تھی, ہے نا. تو اسی وقت جب پرچہ ہاتھ میں آئے گا کل قیامت کے دن, تو انسان حیران ہوگا کہ اچھا میں نے یہ بھی کام کر لیا تھا, میں نے یہ بھی غلط کام کیا تھا, جبکہ مجھے معلوم بھی تھا کہ غلط ہے, میں نے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس وقت کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ہائے افسوس. تو انسان کے اعمال مسلسل لکھے جا رہے ہیں, اور قیامت کے دن اس کے اعمال کا رجسٹر خود اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاسراء میں, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کی گردن میں لگا دیا ہے, اور ہم قیامت کے دن اس کے سامنے وہ کتاب نکال پیش کریں گے جو اسے کھلی ہوئی ملے گی. اپنی کتاب خود پڑھ لے, تو آج کے دن اپنے اوپر خود ہی حساب لینے والا کافی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم سب کو اس وقت کے افسوس, اس وقت کی شرمندگی سے بچائے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے میں جو لکھے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری توبہ سے ان سب کو ڈیلیٹ کر دے, اس کو مٹا دیں, اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے اعمال نامے میں سے جو چاہے رکھے جو چاہے ڈیلیٹ کر دیں, ہے نا, ہمارا تو کسی کا اختیار نہیں ہے. اگر ہم سچی توبہ کرتے ہیں, اگر ہم پلٹ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف, اگر ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں, تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان نہیں ہے, وہ رحم کرنے والا نہیں ہے, کہ وہ اپنے بندوں کو معاف نہیں فرماتا, کیا وہ اپنے بندوں کی توبہ نہیں قبول فرماتا؟ ضرور قبول فرماتا ہے, وہ الرحمن ہے, الرحیم ہے, وہ التواب ہے, اور وہ گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے, غفور الرحیم ہے, بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے سبحان اللہ ہمارے رب. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے کوشش کریں کہ ہمارے اعمال نامے میں اگر کوئی ایسی چیز لکھی گئی ہے جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے, جو اس دن ہمارا حساب کرنے کے لیے ہم خود کافی ہو جائیں اور ہم خود شرمندہ ہوں اپنے اوپر, اس سے پہلے اس کو مٹا دیجئے, وہاں سے مٹانے کی کوشش کریے. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, پلٹیں, اور ندامت اور افسوس ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے اعمال نامے سے ہمارے وہ گناہ مٹا دے گا. تو کھلی ہوئی کتاب اس دن ملے گی اور ہم خود اس کو پڑھ رہے ہوں گے. علماء سلف میں سے باس کا قول ہے, اس نے تجھ سے انصاف کیا جس نے تجھے ہی تجھ پر محاسب مقرر کر دیا. اعمال کے صحیفوں میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور برائیاں بھی. یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا منصف, یعنی بہت انصاف کرنے والا ہے. وہ انسان کے خود ہی حوالے کر دے گا اس کے دفتر, اس کے رجسٹر کے, تو خود پڑھ لے اور تو خود ہی پھر اب اپنے آپ کو جج کر کہ تو گناہگار ہے, سزا کا مستحق ہے یا ثواب کا. جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں ان کی تین قسمیں ہیں, نیک اعمال, جن نیک اعمال کی انسان نے نیت کی, اور جن کا اس نے قصد اور ارادہ کیا. انسان نے جو نیک اعمال کیے ظاہر ہے وہ لکھے جائیں گے, جن نیک اعمال کی اس نے نیت کی وہ بھی لکھے جائیں گے سبحان اللہ, مگر اس کے لیے صرف نیت کا اجر لکھا جائے گا. جس طرح کہ ایک صحیح حدیث میں اس مالدار آدمی کا قصہ آتا ہے جو اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا. اسے دیکھ کر ایک فقیر آدمی کہنے لگا, اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسے فلاں شخص کی طرح خرچ کرتا. تو رسول اکرم نے فرمایا, وہ اپنی نیت کے ساتھ ہے, ان دونوں کا اجر برابر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث حسن ہے کچھ محدثین کے نزدیک. تو وہ دونوں نیت کے اعتبار سے اجر میں برابر ہیں, عمل کے اعتبار سے نہیں ہے. دیکھیں, ایک چیز کو عمل میں ڈھالنا الگ ہے, ایک منٹ, کسی چیز کا نیت اور ارادہ کرنا ایک الگ چیز ہے, اور کسی چیز کو عمل میں لے آنا ایک دوسرا کام ہے, دوسری چیز ہے. تو عمل کا وزن زیادہ ہوگا, یعنی جب انسان اپنی نیت اور ارادے کو عمل میں ڈھال لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا وہ اجر بڑھ جاتا ہے. اور دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے, جب جو فقراء مہاجرین رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے, یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے سبقت لے گئے, اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, تم ہر نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جب اس بات کا علم مالدار صحابہ کو ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی عمل شروع کر دیا. اس پر جو فقراء مہاجرین تھے وہ پھر حاضر ہوئے رسول اکرم کی خدمت میں اور شکایت کرنے لگے, جس پر آپ نے ان سے فرمایا, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. سبحان اللہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل کسی چیز پر جب عمل ہو جاتا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے, اور ایون نیت اور ارادے پر بھی اجر لکھا جائے گا, لیکن عمل کرنے پر دوہرا اجر ہے. اور اجر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس آدمی نے عمل نہیں کیا وہ عمل کرنے والے جیسا تو نہیں ہو سکتا نا, البتہ وہ نیت کے اجر میں اس جیسا ضرور ہوگا. جہاں تک ارادے کا تعلق ہے, اس کی بھی دو قسمیں ہم کو ملتی ہیں. پہلی قسم, انسان کسی کام کا ارادہ کرے اور پھر اپنی طاقت کے مطابق جو کر سکتا ہو وہ بھی کر گزرے, مگر بعد میں وہ کسی وجہ سے اسے مکمل کرنے سے قاصر رہے, یعنی نہ کر سکے, تو اس شخص کے لیے پورا پورا اجر لکھا جائے گا. اور اس کی دلیل ہم کو سورہ نساء کی آیت نمبر 100 سے ملتی ہے, وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر بن کر نکلے پھر اسے موت پالے تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو چکا. سبحان اللہ, جیسے کہ حج کے ارادے سے جو شخص نکلتا ہے, حج کے ارادے سے وہ نکلا لیکن حج کرنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ حج کا پورا پورا اجر لکھا جائے گا؟ بالکل لکھا جائے گا. تو یہ طالب علموں کے لیے خوشخبری ہے, جب انسان یہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا سنت رسول کا دفاع کرے گا اور زمین میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرے گا، پھر یہ کچھ اس کے مقدر میں نہ ہو سکے، یعنی علم حاصل کرتے کرتے اسے موت آ جائے، تو اس کے لیے اس کی نیت اور اسے عملی شکل دینے کی کوشش کا اجر لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی دل میں ارادہ کرتے، جیسے کوئی علم ہم حاصل کر رہے ہوں اور ہمارے دل میں خواہش ہو کہ ہم اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ کام کرنے سے پہلے اسے موت آ جائے، تو اس کو چونکہ اس کی نیت میں خلوص تھا اور اس کو پورا کرنے کا اس کا ارادہ تھا، تو اس کے لیے نیت کا بھی اور ارادے کا بھی اجر لکھا جائے گا، یعنی عملی شکل دینے کی بھی۔ اور اگر کوئی عمل انسان کی عادت بن چکا تھا، پھر وہ کسی سبب سے اس سے محروم رہا، تو اس کے لیے بھی اس کا اجر لکھ دیا جائے گا، جیسے کہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، اور بہت ہی بہترین حدیث ہے ہم کو جو صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار پڑ جائے یا سفر پر روانہ ہو جائے تو اس کے لیے ایسا ہی عمل لکھا جاتا ہے جیسا وہ مقیم ہونے اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی جیسے وہ آتا ہے نا صبح شام کے اذکار میں، کہ کسی کی روزانہ عادت تھی صبح شام کے اذکار پڑھنے کی، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، یا کسی کی روزانہ عادت تھی تہجد یا اشراق کی، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، تو اس کے لیے اس کا روزمرہ کا عمل ہی ویسے ہی لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے آپ دیکھیں اپنے بندوں پر۔ اور جو دوسری قسم ہے، انسان کسی چیز کا ارادہ کرے اور پھر اس پر قدرت حاصل ہونے کے باوجود اسے ترک کر دے، تو اس شخص کے لیے اس کی نیت کی پوری نیکی لکھی جائے گی، یعنی ارادہ تو کرتا ہے وہ، اور لیکن اس کو ترک کر دیتا ہے، تو نیکی کا اجر تو لکھا جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ عمل کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکے گا جیسے کہ دوسرا شخص اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہو، لیکن اس کو گناہگار بھی نہیں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی حد تک کوشش کی، اور بعض اوقات وہ پھر پورا طرح نہیں کر سکا اس کو، جیسے مثال کے طور پر کسی نے ارادہ کیا کہ میں روزانہ تہجد پڑھوں گا، اب وہ کچھ دن تو پڑھتا رہا لیکن کچھ دن کے بعد اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ گناہگار ہوگا، ہے نا؟ جی بالکل۔ جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے، تو انسان کے ذمہ اس کا کردہ گناہ بھی لکھا جاتا ہے، اور وہ گناہ بھی جس کا اس نے ارادہ کیا اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کی مگر اس کے کرنے سے قاصر رہا، اس شخص کے ذمہ وہ گناہ لکھ لیا جائے گا جس کی اس نے نیت اور تمنا کی تھی۔ دیکھیں، جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کا تو لکھا جانا واضح ہے کہ جس نے گناہ کر لیا اس کا تو گناہ لکھا جائے گا اسے، لیکن جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا تھا مگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکا، تو اس کے ذمہ پورا گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے چوری کی نیت کی، ارادہ کیا کہ میں فلاں فلاں جگہ چوری کروں گا، ابھی اس نے صرف ارادہ کیا سمجھے، ابھی اس نے عمل نہیں کیا اس پر، لیکن پھر وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی کے گھر جاتا ہے، چوری چھپے سے گھسنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کسی طرح وہ چوری میں ناکام ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پورا گناہ لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اس نے کوشش بھی کر لی اس کے لیے پوری۔ یہ الگ بات ہے کہ مال اس کے ہاتھ نہیں آیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں پکڑ کر ایک دوسرے کے مد مقابل یعنی آمنے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی۔ تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، قاتل تو جہنم میں جائے گا ہی، یعنی وہ تو معلوم ہے، مگر مقتول کس لیے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے کوشاں تھا، یعنی وہ بھی کوشش میں تھا کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دوں گا، لیکن وہ پہلے والا اس پر غالب آ گیا۔ تو نیت بھی دیکھی جائے گی۔ اسی طرح جس آدمی نے شراب نوشی کا ارادہ کیا مگر کوئی رکاوٹ آڑے آ گئی، تو اس کے ذمہ پورا گناہ لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے تو پوری کوشش کی تھی۔ رہا وہ گناہ جس کی اس نے نیت اور تمنا کی، تو یہ گناہ اس کے ذمہ اس کی نیت کی وجہ سے لکھا جائے گا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اکرم نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ اس میں غلط روش اختیار کیے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر ایک فقیر آدمی کہنے لگا، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں جیسے کام کرتا۔ رسول اکرم نے فرمایا، وہ اپنی نیت کے ساتھ ہے، دونوں کا گناہ برابر ہے۔ اس میں بھی پھر انہوں نے مزید تین قسمیں بتائی ہیں، جیسے اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ گناہ کا ارادہ اس پر عمل نہیں کرتا ارادے پر، اور اس برائی سے پھر بعد میں رک جاتا ہے اور اس کو افسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے الٹا ایک نیکی لکھی جاتی ہے الحمدللہ۔ لیکن گناہ کا ارادہ کر لیا اور اس کے دل میں پوری کوشش کرنے کی بھی نیت تھی، تو ظاہر سی بات اس کا وہ تو لکھا جائے گا پھر ارادہ گناہ میں، اور جب کوشش بھی کر لی تو پوری طرح وہ گناہگار ہوگا۔ اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا مگر پھر اسے چھوڑ دیا، تو اس کی تین قسمیں ہیں۔ اگر اس نے اسے بے بس ہو کر ترک کیا جبکہ اس کے لیے کوشاں رہا، تو وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے جیسا ہی ہے، جیسے ابھی آپ کو چور کی مثال بتائی گئی ہے۔ اگر اس نے اللہ اگر اس نے اسے اللہ کی خاطر ترک کر دیا تو وہ عند اللہ معذور ہوگا، یعنی اس کو اجر ملے گا. یعنی کسی نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن پھر اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا تو اس کو اجر ملے گا. اور اگر اس نے اسے بے رغبتی کی وجہ سے ترک کر دیا یا اس کا خیال ہی نہ رہا تو ایسے شخص پر نہ تو گناہ لازم آئے گا اور نہ ہی وہ اجر و ثواب حاصل کر پائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تین قسمیں ہوئیں. جی، نیت اور ارادہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر آپ نے بغیر کسی نیت، جیسے کس کوئی سوچتا ہے گناہ کے بارے میں لیکن پھر وہ بھول بھی جاتا ہے اس کو، تو اس صورت میں نہ گناہ آئے گا ملے گا اس کو نہ ثواب ملے گا. تو اللہ عز و جل نیکیوں کا بدلہ عمل سے کہیں زیادہ دیتا ہے جبکہ برائیوں کا بدلہ عمل کے مطابق ہی دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، یعنی برائی اگر کس نے کی تو اس کو ایک برائی کا ایک ہی بدلہ ملے گا، اور کس نے ایک نیکی کی تو اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا سکتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہم کو نظر آتی ہے. سبحان اللہ، کیسا وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر اور کیسے وہ اپنے بندوں کو اجر عطا فرماتا رہتا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں، من جاء بالحسنۃ فله اشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. جو شخص ایک نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے 10 گنا ہوگا، اور جو شخص ایک برائی کے ساتھ آیا اسے نہ سزا دی جائے گی مگر اس کے برابر ہی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. اصل میں وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر اپنا لطف و کرم برسانا چاہتا ہے، اسی کی وجہ سے وہ رحم فرماتا ہے اور اس کا رحم اس کے قہر پر غالب ہے. تو اس لیے اس دن جو لوگ الگ الگ تقسیم ہو جائیں گے ان میں سے کچھ اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور وہ مومن ہوں گے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دائیں ہاتھ باعزت ہے، اسی لیے مومن تو اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ سے پکڑے گا جبکہ کافر اسے بائیں ہاتھ سے پکڑے گا یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے. تو یہاں پر اعمال نامے تین طرح سے پکڑیں گے لوگ، دائیں ہاتھ کے ساتھ، بائیں ہاتھ کے ساتھ اور پیٹھ کے پیچھے سے. تو جو شخص اپنا نام اعمال اپنی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑے گا وہی اسے اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور اسے پیچھے سے بڑھا کر پکڑے گا. اس کا اپنے نام اعمال کو بائیں ہاتھ سے پکڑنا اس لیے ہے کہ اس کا اپنا شمار بائیں ہاتھ والوں میں ہوتا ہے، اور اسے پیٹھ کے پیچھے سے پکڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے دنیا میں کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا تو انصاف کا تقاضا یہی ہوا کہ قیامت کے دن اس کے نام عمل کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کر دیا جائے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے ہم ایسے کام کریں جس پر ہمیں کبھی شرمندگی نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا نام عمل دائیں ہاتھ میں عطا کرے، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جب ان کا عمل نام ان کو دیا جائے تو وہ خوشی خوشی لوگوں سے کہے کہ لوگ پڑھو میرا نام عمل، میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ میرا رب یہی کرے گا، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ جیسے کہ وہ فرماتا ہے سورہ اسراء میں، جو ہم نے پیچھے بھی آیت پڑھی تھی، کہ ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار کر رکھا ہے، یعنی ہر انسان کا نوشتہ اس کے گلے میں ہی لٹکا ہوا ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن اس کا نام عمل نکال کر سامنے رکھ دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا کہ پڑھ اپنا نام عمل، آج تو خود کافی اپنا حساب لینے کے لیے. یہاں پر طائرہ کا لفظ آیا ہے، طائر کے معنی پرندے کے ہیں اور اس سے مراد انسان کے اختیاری اعمال ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے. یعنی یہاں پر یہ نہیں کہ قسمت کا لکھا سمجھ کر اس کو قبول کر لے، کہ کچھ لوگ برے کام کرتے کرے کہ کیا کرے، ہماری قسمت میں لکھا ہے گناہ کرنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہماری قسمت نے ہم کو لکھ دیا کہ ہم گناہ گار ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے کام تو اس کو قسمت کے اوپر نہیں ڈال سکتا وہ. تو فی عنق ہی، یعنی اس کی گردن میں معلق چیز کا انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ایسی چیز اس کی ہلاکت پر ہی اس سے الگ ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نام عمل کو کھول کر ہر انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اسے اپنا نام عمل پڑھتے وقت کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اسے کہا جائے گا، اقرا کتابک، اپنا عمل نامہ خود پڑھ لے، اور اس میں تیرے خلاف جو کچھ لکھا ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. کفا بنفس کلیوم علیہ حسیبا، اس سے بڑھ کر عدل اور انصاف کیا ہوگا کہ انسان کا حساب و کتاب خود اس کے ہی سپرد کر دیا جائے. تو ہر عقل مند انسان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے نام عمل میں کیا لکھا ہے، جسے وہ قیامت کے دن اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا. یعنی ہمارے سامنے ایک ایسا دروازہ کھلا موجود ہے جو تمام برائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے، اور وہ دروازہ توبہ کا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اس کا گناہ جس قدر بھی سنگین ہو، یعنی کتنا بھی ہلاکت خیز ہو، اللہ اس سے اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، حتیٰ کہ اگر بندہ بار بار گناہ کرے اور پھر بار بار توبہ کرے تو بھی اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس وقت جبکہ معاملہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے نام اعمال میں اعمال صالحہ کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھا جائے۔ واقعی میں کتنا افسوس کا وقت ہوگا وہ جب ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، تو ہم نیک اعمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھا اعمال نامے کے بارے میں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کا محاسبہ فرمائے گا۔ قیامت کے دن وقوع پذیر ہونے والا ساتواں کام جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ محاسبہ، یعنی حساب کتاب لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کا محاسبہ کرے گا اور اپنے مومن بندے کے ساتھ انتہائی اختیار کر کے اسے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، جس طرح کی کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن بندوں کو ان کے اعمال پر مطلع کرنا، یعنی ان کو خبر کرنا، اور اس پر کتاب اللہ بھی دلالت کرتی ہے اور سنت رسول بھی، اور یہ اجماع سے ثابت ہے اور عقل سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ سورہ انشقاق۔ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا جلد ہی آسان سا حساب ہوگا۔ اور اسی میں آگے فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظُهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا۔ اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا تو وہ جلد ہی موت کو پکارے گا اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کا محاسبہ کرے گا، اس پر اجماع امت بھی ہے اور سب کا اتفاق بھی، اور عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہمیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں یا جس چیز کا ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا، یعنی جس کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے، تو عقل اور حکمت کا تقاضا ہے کہ جس شخص کو کسی عمل کے لیے مکلف ٹھہرایا جائے تو اس کے لیے اس کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جو حساب کتاب دینے والے ہوں گے، جن سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور رسول اکرم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی امت کے ایسے 70,000 لوگوں کو دیکھا جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک لیتے تھے، نہ آگ سے داغ لگواتے تھے، نہ برا شگون لیتے تھے، اور صرف اپنے رب پر توکل رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے، یعنی واللہ عالم 70,000 کا لفظ یعنی ایک مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ ہوں گے یہ، یا صرف 70,000 کے لیے ہی ہے، یعنی بہت کثیر تعداد میں لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے امت مسلمہ میں سے۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس میں جنات کو بھی داخل کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی حساب کتاب ان سے بھی لیا جائے گا، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، شامل ہو جاؤ دوزخ میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو مومن جنات وہ بھی جنت میں جائیں گے، یہی صحیح بات ہے، اور اس کی دلیل بھی ہم کو ملتی ہے سورہ رحمان میں۔ اور کیا جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ تو اس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ کی بکری کے لیے قصاص لیا جائے گا۔ تو یہ صرف قصاص کی حد تک ہے، ورنہ وہ نہ تو مکلف ہیں اور نہ ہی ان کے لیے جزا اور سزا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کرے گا، یعنی ایک بندے مومن کے لیے، جبکہ کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، یعنی اس سے پوچھے گا، تو نے یہ کام کیا تھا، تو نے یہ کام کیا تھا، یہاں تک کہ وہ ہر گناہ کا اعتراف کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج تیری مغفرت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پردہ پوشی فرمائے گا کہ اسے نہ کوئی دیکھ سکے گا اور نہ سن سکے گا، اور یہ اللہ رب العزت کا بندہ جو مومن بندہ ہوگا اس پر عظیم احسان ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان لوگوں کے سامنے تجھ سے تیرے گناہوں کا اعتراف کرائے تو اگرچہ بعد میں تجھ سے درگزر سے ہی کام لے، مگر اس سے تیری رسوائی تو ضرور ہوگی، لیکن اگر یہ سب کچھ تنہائی میں ہو تو یہ اس کی طرف سے تیری پردہ پوشی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اور دیکھیں دنیا میں بھی ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے، اگر ہم کو کسی کی کوئی بری بات نظر آتی ہے تو ہم کو اس کو تنہائی میں اکیلے میں سمجھانا چاہیے، سب کے سامنے اسے رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حساب کتاب ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی بہت طویل حدیث ہم کو ایک ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر چادر ڈال دے گا، انہیں اسے اپنے قریب کر لے گا، اور اس بندے سے پوچھے گا کہ تونے فلاں فلاں گناہ کا کام کیا تھا، وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح سے دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی اور اسی طرح آج میں یہاں پر بھی تیری پردہ پوشی کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی، اللہ کرے کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم سے انجانے میں کوئی گناہ ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے، جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہے۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن آپ کی ڈسکشن کے لیے، بہت اچھے آپ لوگوں کے ویوز تھے، پوائنٹس تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس میں برکت دے، نیک عمل کی توفیق دے ہم سب کو، اور اللہ کرے کہ ہم کانشیس رہ کر زندگی گزاریں، الرٹ رہ کر زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو اور کل قیامت کے دن ہم سے آسان حساب ہو، اور ہمارا اعمال نامہ جب ہم لیں تو دائیں ہاتھ میں لیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔